محمد و عبد الفرد علی و علی علی صلوات
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خوشنودی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرغبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ جائے گا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
تمام حمد و ثناء و ساتھ باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. وہ رب جو ہم سب کی دعاؤں کو، ہم سب کی صداؤں کو مختلف جگہوں پر، مختلف زبانوں میں، مختلف کیفیات کے ساتھ سنتا ہے، اور کسی کی بھی صدا کسی دوسرے کی صدا پر اس کے لیے مشتبہ نہیں ہوتی، جس نے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا اور جو ہمیں بے شمار نعمتیں سوال کرنے پر دیتا ہے. اور جب ہم خداوند متعال سے گڑ گڑا کر خلوص نیت کے ساتھ سوال کرتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم یقیناً ہماری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہے. وہ رب جس سے ہر شخص نا امیدی کے وقت میں امید لگاتا ہے. جب سب سے نا امید ہو جاتا ہے انسان تو جس ذات سے امید وابستہ کی جاتی ہے وہ پروردگار عالم کی واحد ذات ہے. اہل بیت عصمت و طہارت کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. انسان کو اللہ نے خلق کیا اور دو صنف میں دو جنس میں پیدا کیا, ایک انسان عورت اور مرد. انسان کے لیے ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے خصوصاً خواتین کے لیے کہ کیا عورتیں مردوں کے برابر ہیں, کیا عورتیں مردوں سے مقابلہ کر سکتی ہیں, کیا خواتین مردوں کے ساتھ مل کر زندگی کے کاموں میں وہی کام جو مرد کر رہے ہیں وہی انجام دے سکتی ہیں, اور بہت سارے اس قسم کے سوالات. کہ عورت کی پہلا سوال یہ ہے کہ خلقت کا مقصد, اس کی پیدائش کا مقصد, اس دنیا میں آنے کا مقصد وہی ہے جو مرد کے اس دنیا میں آنے کا مقصد. جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ عورت جو ہے وہ مرد کی نسبت ایک ثانوی مخلوق ہے. اللہ نے کائنات کو در حقیقت مرد کے لیے خلق کیا تھا اور مرد کے لیے مرد کی خاطر عورت کو پیدا کیا, اور مردوں کے اختیار میں ہے عورت کی زندگی. مرد جس طرح سے چاہے عورت کو رکھے. جب لڑکی باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو باپ حاکم ہوتا ہے, جب لڑکی شوہر کے گھر میں ہوتی ہے تو شوہر حاکم ہوتا ہے. اسی طرح سے حتیٰ آدم اور حوا کی خلقت میں یہ بیان کر دیا گیا کہ حضرت حوا جو ہے بی بی حوا حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی تھی. اسی طرح سے اور دوسرے عقائد جو ہم مسلمانوں کے درمیان بھی بہت سارے رائے جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے, ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خواتین کا غرض خلقت کچھ اور ہے مردوں سے, اور عورتیں جو ہے وہ معاذ اللہ حیثیت میں مردوں سے کم اہمیت کی حامل ہیں. جبکہ اگر ہم قرآن ہی کو دیکھیں تو قرآن کریم نے عورتوں کی غرض خلقت کو بھی بیان کیا اور عورت کے کمال کو, عورت کے مقصد حیات کو وہی بیان کیا جو مردوں کا مقصد حیات. کمال کیا ہوتا ہے؟ کمال کا لفظ ایسا لفظ ہے جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ عورت بھی کمال تک فائز ہو سکتی ہے, مرد مال تک فائز ہو سکتا ہے. کمال کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے. کون سے کمال کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے اور کمال ہوتا کیا ہے؟ کمال کا لفظ اگر فرض کرے ایک بیج ہے, سیب کا بیج, اس کو شہید مطہری نے بہت اچھے طریقے سے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے انسان کامل میں. ایک بیج سیب کا آپ نے زمین کے اندر بو دیا, اب جو یہ بیج ہے کچھ عرصے کے بعد چھوٹا سا پودا بنے گا, اور پھر اور تھوڑے دنوں کے بعد یہ پودا درخت کی شکل اختیار کر لے, یہاں تک کہ جب درخت بن جائے گا, جب پھل نکلے گا اس کے اندر, تو اگر پھل ایسا ہے جو تازہ پھل ہے, پھل ایسا ہے جو فائدے مند پھل ہے, جس کو اگر انسان کھائے تو اس کو لذت بھی محسوس ہو, سیب کا مزہ بھی آئے, سیب خراب نہ ہو اور فائدہ بھی انسان کو پورا ہو, کسی طرح سے ایسا نہ ہو کہ اس کے وائٹمنز, اس کے آئرن, اس کے منرلز کم, اس کے اندر جو مفادات ہیں وہ بھی ملے, تو وہ بیج جو تھا وہ اپنے کمال تک پہنچ گیا. کتنے عرصے بعد کمال تک پہنچا ایک بیج, جب تک کہ وہ پھل نہیں بنا اور انسان کے لیے فائدے مند نہیں ہو. اس ایک بیج کا کمال یہ کہ وہ انسانوں کو فائدہ دے. سیب کے بیج کا بھی ایک کمال ہے. ہر چیز جو اللہ نے خلق کی ہے, حتیٰ کوئی بھی چیز پیدا کی ہے, اس کا ہدف انسان کو بھی اگر اللہ نے خلق کیا, عورت کو بھی پروردگار عالم نے پیدا کیا, تو وہ بھی کمال تک پہنچنے. عورت کا کمال بھی قرآن کریم کہہ رہا ہے وہی ہے جو مرد کا کمال. اور کیا کمال ہے؟ خدا نے متعالی سورہ نحل کی 97 نمبر کی آیت میں بیان کیا, من عمل صالحا, جس کسی نے بھی نیک عمل کیا, صالح عمل کیا, وہ ہوا مومن, اور وہ صاحب ایمان بھی ہو, من ذکر او انثی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, فلا نحیینہ حیاتن طیبہ, ہم اس کو پاکیزہ حیات کی خبر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین زندگی کی اس دنیا میں اور اس دنیا میں بھی خبر دی, اپنی مغفرت کی, اپنی رحمت کی, اپنے ثواب کی. پروردگار عالم نے اس شخص کو خبر دی جس نے ایمان کے ساتھ نیک عمل کیا, جیسا کہ سورہ عصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, پوری انسان, سب انسان, پوری انسانیت گھاٹے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے. جنہوں نے اعمال صالح کیے اب وہ مرد ہو یا عورت, سب کے لیے ثواب برابر, سب کے لیے ثواب. اللہ نے میدان ایمان اور عمل میں عورتوں اور مردوں کو دونوں کو اتارا ہے. عورت کے اوپر بھی نماز واجب ہے جیسے مرد پر واجب ہے, عورت کے لیے بھی روزہ ہے جیسے مرد کے لیے. روحانیت اور معنویت میں خدا سے قرب حاصل کرنے میں عورت نے بھی وہی کام کرنے ہیں جو مردوں نے کرنے. عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حج, عمرہ, زیارات, ان تمام چیزوں کے لیے رکھا. حتیٰ کہ ہم بعض آئمہ اطہار کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ان کی زوجات حاملہ ہوتی تھی. خدا نے متعال تمام عورتوں کو ایسی ہمت اور طاقت عطا کرے کہ دین کے معاملے میں, ایمان کے معاملے میں, عمل کے معاملے میں ہم مردوں سے پیچھے رہنے والے نہ ہوں. جیسے کہ آج کل کی پوری دنیا کی عورتیں بعض اور چیزوں میں دوڑ لگا رہی ہیں مردوں کے ساتھ, خواتین کو دین اور ایمان کے معاملے میں مردوں کے ساتھ دوڑ لگانی چاہیے کہ ہم بھی مردوں سے پیچھے نہ رہے زیارات کے معاملے میں, حج اور عمرے کے معاملے اور دوسرے معاملات میں, نمازوں کے معاملے میں, عبادات کے معاملے میں. آئمہ اطہار کی محمد وال محمد, محمد وال محمد واجل فرجهم. محمد والے محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
جتنے انسانی معاملات ہیں ان میں مرد کے ساتھ عورت شریک ہے. جس طرح سے مرد سے اللہ نے خطاب کیا اسی طرح سے خواتین سے بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. جتنے انسانی معاملات ہیں, جیسے نماز کا معاملہ ہے اور دوسری عبادات کا معاملہ ہے, تو فرق یہ ہے جیسا کہ موضوع ہمارا چل رہا ہے دور میں, دور حاضر میں ہمیں زینبی کردار کیسے ادا کرنا ہے. زینبی کردار حقیقت وہی کردار ہے جو بی بی سیدہ زینب نے کربلا کے بعد کوفہ اور شام میں انجام دیا اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو آگے بڑھایا. ہمارا بھی زینبی کردار دین کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے. دین کے معاملات میں جتنا خواتین آگے رہیں گی, اپنے فرائض کو سمجھیں گی, دینی معاملات میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے, علمی میدان میں, عمل کے میدان میں, ایمان کے میدان میں, اتنا ہم زینبی کردار کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دین کے معاملات میں خواتین کو اپنے آپ کو مردوں سے پیچھے نہیں سمجھنا چاہیے. حقیقت ہے جیسے تقلید کا معاملہ ہے, تقلید بھی جیسے مرد پر واجب ہے ایسی عورتوں پر واجب ہے. اور اس مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختار رکھا ہے عورت کو. کہیں پر بھی خداوند متعال نے کسی بھی فقہی مسئلے میں بھی دیکھ لیجئے, ایسا نہیں ہے کہ جو مرد کہے وہی عورت نے کرنا ہے. بعض جگہوں پر قیود ہے. تقلید کے مسئلے میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی شرط رکھی گئی ہو کہ جس کا شوہر کسی کی تقلید کرتا ہو عورت بھی اسی کی تقلید کرے یا باپ جس کی تقلید کرتا ہو تو عورت کو بھی چاہیے اپنے باپ کی پیروی کرے. بلکہ تقلید کے مسئلے میں بھی عورت کو آزاد اور خود مختار چھوڑا گیا کہ جس کو انسان عالم سمجھتا ہے اسی کی تقلید کرے گا. یہ انسان عالم سمجھتا ہے مرد بھی سمجھ سکتا ہے اور عورت بھی سمجھ سکتا ہے کہ عورت کو بھی اپنی عقل کو اپنی سمجھ بوجھ کو اپنی معرفت کو بڑھانا چاہیے اور جس کو وہ خود اور عالم سمجھتی ہے جس کے اوپر اس کا یقین ہوتا ہے اس کی وہ تقلید کرے گی. اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں خواتین کو پروردگار عالم نے اپنے عقل اور شعور کے ساتھ اپنے ارادے کے ساتھ عمل کی دعوت دی. اور اگر عمل میں خواتین پوری اتریں گی ایمان کامل کے ساتھ تو پروردگار عالم ان کو بہترین جزا دے گا. جسم میں اختلاف ہے مرد اور عورت کہ عورت کا جسم جو ہے وہ مردانہ جسم سے کمزور ہے اور اس کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. پروردگار عالم نے اگر جسم کمزور رکھا عورت کا تو اسی کے حساب سے خواتین کی ذمہ داریاں بھی کم رکھی. خداوند متعال نے جسمانی کمزوری کے ساتھ عورت کو جذباتی قوت عطا کی ہے. کہ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھ لیں کہ کیا چیز مرد کی کمزور ہے تو وہ چیز عورت کی کمی ہوگی, جو چیز مرد کی کمی ہے تو وہ عورت کی کمزور ہوگی. اگر مرد کا جسم کمی ہے تو مرد کے اندر ویسے جذبات نہیں ہوتے جیسے عورت کے اندر جذبات. یہی وجہ ہے کہ بعض چیزوں میں مرد عورت کا محتاج ہے اور بعض چیزوں میں عورت مرد کی محتاج. اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جس میں فیصلوں کا معاملہ ہو تو پروردگار عالم نے مرد کو ذمہ دار قرار دیا اور مرد کو مدیر بنایا. اور جب کوئی معاملہ جذبات کا محبت کا اور گھر میں عطوفت کا اور میل جول کا ہو تو اس میں خداوند متعال نے خواتین کی ذمہ داریاں زیادہ بڑھا دی. آپس میں رہن سہن کے معاملات میں, محبت کے معاملات میں, رشتہ داریوں کے معاملات میں اس میں خواتین کا کردار زیادہ. اگر ہم مجموعی طور پر کہیں کہ کس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ذمہ دار بنایا اس اعتبار سے کہ سختیاں کم ڈالی ہیں لیکن انسانیت کی پرورش کی, اس اعتبار سے کہ روحانیت کی پرورش کی, مانویت کی پرورش کی. ذمہ دار وہ کام جو انبیاء کا کام تھا, وہ کام جو ائمہ کا کام تھا عورتوں کی ذمہ ڈالا. اگر معاشرے میں اچھائیاں نظر آتی ہیں تو اس کی ذمہ دار عورت قرار پاتی. عورت کے دامن سے مرد معراج تک پہنچتا ہے امام خمینی نے کہا. تو عورت اصلی حقیقت رکھتی ہے مردوں کی ترقی میں بھی, مردوں کے بھی خدا سے قریب ہونے میں عورت کو ذمہ دار ٹھہرائے. اگر معاشرہ خراب ہوتا ہے, معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, معاشرے میں گمراہی ہوتی ہے, معاشرے میں بے حیائی ہوتی ہے, معاشرے میں بے دینی آتی ہے, اس کی ذمہ دار بھی عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے. کیوں؟ عورت معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی. تو یوں دیکھیں تو پروردگار عالم نے خواتین کو ذمہ دار بھی ٹھہرایا, ان کے مرتبے اور منزلت کو بھی بہت بڑھا دیا. پروردگار عالم نے عورت کو اتنا عظیم مرتبہ دیا کہ اگر عورت بیٹی ہے تو خدا نے متعلقہ یہ پھول کی بانے. تمہارے گھر میں اگر بیٹی ہے تو وہ رحمت کا سبب. جو شخص اپنی بیٹیوں کو پروان چڑھاتا ہے اس کی منزلت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
یہ بہت اہم باتیں ہیں جس کا ہمارے ذہن میں پہلے سے بیج ہونا چاہیے تاکہ ہم اسی کے حساب سے اپنے معاشرے میں خواتین کی تربیت کر سکیں. عورت بہت بڑی ذمہ دار ہے اگر اس کی گود میں دو بیٹیاں آئیں. رسول اللہ نے کیا بیان کیا اپنے اصحاب کے درمیان, نبی اکرم یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اصحاب سے, ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں. اور اپنی دونوں انگلیوں کو اٹھا کر رسول اللہ نے حدیث بیان اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے, دو بیٹیوں کی پرورش کرنا اور ان کو اچھے طریقے سے پالنا پوسنا, ان کو اچھا انسان بنانا, معاشرے کو ایسی بیٹیاں دینا جو کل کی اچھی مائیں بن جائیں. اس کی خود ایک تفسیر ہے کیسے ہم اچھی مائیں بنا سکتے. نبی اکرم نے حدیث بیان کی اور اپنی انگلیوں کو بھی اٹھا کر دکھایا اور فرمایا کہ خدا کی قسم کل جنت میں ایسا شخص جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے گا میرے ساتھ اس طرح سے داخل ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں. اتنی قربت ہوگی اس شخص کی جنت میں داخل ہوتے وقت جیسے کہ یہ دو انگلیاں نزدیک ہوتی ہیں اگر کوئی انسان دو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے. کیوں؟ کیونکہ جو دو بیٹیاں ہیں یہ کل کی کئی بچوں کی مائیں ہیں، کل آنے والی نسل کی مائیں، اس لیے بیٹیوں کی تربیت پہ، بیٹیوں کی پرورش پہ بیٹیوں کو اہمیت دی گئی. اور یہ بھی کہا گیا کہ بیٹیوں کے ساتھ محبت میں زیادتی ہونی چاہیے، زیادتی اور مساوات. مساوات کا مطلب ہے بالکل برابری، ایک چیز ہم نے اس کو دی، ایک چیز اس کو دی، ایک چیز اس کو کھلائی، ایک چیز اس کو کھلائی. تو محبت کے لیے کہا رسول اللہ نے کہ اگر بیٹیاں تمہارے گھر میں محبت میں ان سے زیادتی کرو، لڑکوں کی بنسبت ان سے زیادہ محبت، کہ جس بیٹی کو محبت زیادہ دی جائے گی، جس لڑکی کے ساتھ زیادہ محبت کی جائے گی، جو مائیں جن کی بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی، کبھی بھی اپنے لڑکوں کو ترجیح نہ دیں، لڑکوں کو ترجیح محبت کے معاملے میں نہ دی جائے، محبت کے معاملے میں لڑکیوں کو ترجیح دی جائے. اگر آپ ایک دفعہ بچے کو، لڑکے کو بوسہ دیتی ہیں تو خیال رکھیں کہ لڑکی کو بھی دینا ہے. اگر آپ نے لڑکی کو دو بوسے کر دو دفعہ چوم لیا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ہر دفعہ لڑکے کو ہی گود میں بٹھایا، ہر دفعہ اس کی ناز برداری کی، تو یہ آپ کی بیٹی کے لیے اچھا نہیں رہے گا. اس لیے نبی اکرم نے اہمیت دی کہ محبت کے اعتبار سے جتنا بچی محبت لے گی، جتنی جس لڑکی کو محبت دی ہوگی، وہ کل محبت دینے کے قابل بڑھے گی. خواتین کے اوپر بوجھ نہ ڈالنے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی، عورتوں کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالو. مثلا یہ بیان کیا گیا کہ خواتین کو بھوکا نہ رکھو، تو بچیاں کبھی گھر میں تنگی ہو لڑکیوں کو ترجیح دی جائے، ان کو بھوکا نہ رکھا جائے. گھر میں جب بیوی آ گئی تو بیوی کو بھوکا نہ رکھا جائے، سختی ہے تو اس کا خیال رکھا جائے. یہ ظلم جو جس کو اتنا زیادہ ذکر کیا گیا ہے، خصوصاً عورتوں کے معاملات میں ظلم سے بچنا بہت ضروری، چاہے وہ عورتوں کے معاملہ اپنی بیٹی کا ہو، چاہے بچی اور بیٹا ہے، کبھی بھی ماں سے ظلم صادر نہیں ہونا چاہیے. کوئی ماں ایسی نہ ہو جو اپنی لڑکیوں کو مارنے پیٹنے والی، کوئی ماں ایسی نہ ہو جو اپنی بچیوں کو گالیاں دینے والی ہو، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے والی. زیادتی اگر ہو گئی، چھوٹی بچیاں جن کی بچیاں نابالغ ہیں، اس میں اگر کبھی بھی کوئی ایک ایسا عمل جس بچی کے دل کے اوپر نقش ہو گیا، وہ آئندہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. زینبی کردار میں ہمیں بیٹیوں کی بہت اچھی پرورش کرنی، اتنی اچھی پرورش بیٹیوں کی کل کی بھرپور مائیں بن سکیں، جو بھرپور محبت دینے والی ہوں، بھرپور تربیت دینے والی ہوں، معاشرے کے اندر حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرات کے ساتھ آگے بڑھنے والی، صبر اور شکر کی منازل پر فائز ہونے والی. تو محبت کرنے میں، آئیڈیل دینے میں ہم ماؤں کا کردار، کہ بچوں کو آئیڈیل دیا جائے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا جب محبت دی جاتی ہے اور بچہ اس جذبے سے سیر ہوتا ہے، کسی بھی بچے کے لیے یہ بات اہم نہیں ہوتی کہ ہم اسے کیا کھلا رہے ہیں، کیا پہنا رہے ہیں، سب سے زیادہ اہم بات یہ ہوتی ہے بچہ اس بات کا احساس کر لے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. سب سے اہم بات، جب ہم محبت بھرپور طریقے سے دیتے ہیں تو بچہ وہ بات سنتا ہے جو آپ اس کو سنا رہے ہیں، بچہ آپ کی بات مانے گا. آئیڈیل ہم جناب سیدہ کو اسی صورت میں بچے کو دے سکتے ہیں جب بچہ آپ کا عاطفی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے مکمل ہو، محبت پر ہو چکی ہو، اور وہ جناب سیدہ کو آئیڈیل بنا. بی بی سیدہ کو آئیڈیل بنانا، اچھے لوگوں کو آج آئیڈیل بنانا، یہ ایک چھوٹے بچوں کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بچہ جب تقریباً 7-8-6 سال کے بچے جو ہمارے درمیان ہیں، بچیاں ہیں، وہ لوگ عمومی طور پر کس کو آئیڈیل بنا رہے ہوتے ہیں، یا ٹین ایجر عمومی طور پر آئیڈیل بنا رہے ہوتے ہیں. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے شیعہ گھرانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پلیئرز ہیں، یا نعوذ باللہ اداکار ہیں، یا اور ایسے کردار کہ جن کا تذکرہ کرنا بھی مجلسوں میں اچھا نہیں لگتا، لیکن عملی طور پر ہمارے بچے، ہمارے جوان ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنا رہے ہوں، جس کو سخت ناپسند کیا امام خمینی نے بھی، اور مذمت کی شیعوں کی کہ کیسے شیعہ ہیں، کیسے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جن کے لیے آئیڈیل یہ لوگ ہوں، بلکہ آئیڈیل جو ہے وہ اہل بیت یا ان کے چاہنے والے ہونے چاہیے، وہ لوگ جو ممبر پر آ رہے ہیں آئیڈیل ہونے چاہیے، وہ لوگ جو نوحہ پڑھ رہے ہیں وہ آئیڈیل ہونے چاہیے. اگر ہمارے بچے زیادہ نوحے سن رہے ہوں گے اور نوح خانوں سے محبت کر رہے ہوں گے، تقاریر سن رہے ہوں گے، مجلس سے سن رہے ہوں گے، ان کو پسند کر رہے ہوں گے، انہیں آئیڈیل بنائیں۔ جس کو انسان آئیڈیل بناتا ہے اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، ویسا پہننے کی، ویسا رہنے کی، اسی طریقے سے بولنے کی، انہی طرح سے کام کرنے کی جیسے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ ماؤں کا کردار کہ ہم مائیں اپنے بچوں کو آج کے زمانے میں کن لوگوں کو آئیڈیل بنا۔ مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے اپنے بچپن میں وہ تصاویر دیکھی جو ایرانی خواتین کی مختلف شکلوں میں، جیسے بسیجی خواتین ہیں جن کے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہے، اور یہ جانا کہ حجاب کے ساتھ آزادی بھی ہے، پردے کے ساتھ آزادی بھی ملتی ہے، پردے کے ساتھ حیا و عفت کے ساتھ وقار بھی ملتا ہے، تو اسی چیز کو آئیڈیل بنائیں۔ یہ وہ صحیح طریقہ ہے جس میں عورت محفوظ بھی ہے اور عورت آزاد بھی ہے۔ یہ خیالات بچوں کے ذہن میں ڈالنا، خود مائیں اب خود عملی طور پر آئیڈیل ہونی چاہیے اور ایسے ہی لوگوں کو آئیڈیل قرار دینا چاہیے، جس سے ہمارے بچوں کی تربیت میں انتہائی مؤثر ہے یہ چیز کہ ہم کس کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ اللہ کو شکر ہے وہ دور آ گیا تو میرے بچے جیسے کہتے ہیں فلاں نوح خان، اچھے نوح خان جو امام زمانہ کو یاد کر رہے ہیں، مولا کو پکار رہے ہیں، مولا کے ظہور کی دعائیں کر رہے ہیں، یہ آئیڈیل بن گئے۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں انتہائی مفید ثابت ہو سکتی ہے اگر مائیں خواتین اس کام میں مددگار ہوں۔ حتیٰ بچوں کے دل میں دین کی محبت پیدا کرنے میں اب تو اللہ کا شکر ہے بہت سارے ایسے ادارے ہیں، ایسی چیزیں ہمارے پاس ہیں جس سے ہم یہ کام بڑھا سکتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو پھیلا سکتے ہیں، خصوصاً اپنی اولاد میں۔ جیسے مرکز علم و عمل کی کئی چیزیں ایسی ہیں، کچھ موویز ایسی ہیں تو بچے دیکھتے ہیں، ان کے اوپر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اصحاب کہف ہے، مریم مقدس ہیں، اور ہر چند دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی چیز آتی رہتی ہے۔ اچھے گیمز آ گئے ہیں جیسے جنت وغیرہ، جس کے ذریعے سے بچوں کو شوق پیدا ہو۔ شوق پیدا کرنا دین کا، دین کو پھیلانا، رغبت دلانا، یہ بہت مؤثر۔ جتنے لوگوں میں آپ نے پھیلایا، اگر ایک کو بھی دیندار بنا دیا، ایک کو بھی آپ نے صحیح کر لیا، ایک شخص کو بھی زندہ کر دیا، قرآن کریم کہتا ہے جیسے تم نے ایک عالم کو زندہ کیا۔ جس طرح ایک عالم کو زندہ، کتنی اہمیت ہے۔ اگر ہم انفرادی طور پر ایک ایک فرد یہ سوچے کہ ہم ٹھیک ہے بہت زیادہ کام نہیں کر سکتے، ہم اپنی زندگی میں کسی ایک فرد کو درست کر لیں، یہ بھی بہت بڑا کام۔ مائیں جن کے چار بچے ہیں، تین بچے، خصوصاً اگر کسی کی بیٹیاں ہیں، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ پھول عطا کی، اس کے لیے کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں ایسے داخل ہوں گا، یعنی اگر بیٹیاں آپ کو مل گئی، پروردگار عالم نے آپ کو جنت کی لاٹری دے دی، خداوند متعال نے بہشت کی لاٹری اس کو دے دی جس کو بیٹیاں عطا کر۔ کہ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا ہمارا فرض ہے۔ جب مائیں ہیں، بچیاں ہمارے پاس ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ اور پھر جب یہ بیٹیاں دوسرے گھروں میں چلی گئیں تو پھر وہاں پر بھی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یعنی سسرال میں بھی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ جب آپ اپنی بیٹی کو سسرال بھیجیں تو اس سے پہلے آپ کی بیٹی اتنی تیار ہونی چاہیے کہ وہ سسرال جا کر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو بھی سمجھے، کیونکہ بعد میں وہ خود ایک ذمہ دار شخصیت بن گئی۔ جب تک ہمارے گھر میں اس وقت تک، جب تک ماں باپ کے گھر میں اس وقت تک ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جب شوہر کے گھر لڑکی چلی جاتی ہے تو پھر ذمہ دار ہو جاتی ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت خواتین کے حوالے سے ایک کتاب ہے خامنائی کی، مجھے یاد آ رہا ہے میں پچھلے سال بھی تذکرہ کیا تھا، عورت گوہر ہستی، جس میں خواتین کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اور اسی طرح سے طلوع عشق نام کر کے آیت اللہ خامنائی کی کتاب ہے، جو ازدواجی زندگی کے اوپر آیت اللہ خامنائی نے لکھی، اور یہ دونوں کتابیں بہت اچھی ہیں خواتین کے حوالے سے۔ ہر عورت کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے آج کے دور میں، خصوصاً دور حاضر کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں گھروں کو اچھا بنانے کے اعتبار سے، بہت اچھی کتاب۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرتبہ اور حیثیت دی کہ جب شوہر کے گھر چلی جائے تو ایک ایک بات کو فقہ نے اور اسلام نے بیان کیا کہ ظلم اور زیادتی۔ مثلاً لڑکیاں اپنے ماں باپ کے گھر جائیں یا نہ جائیں، یہ ایک سوال، خصوصاً ہمارے معاشرے کتنا جائیں۔ میں نہیں کہتی بہت جائیں، میں خود حامی نہیں ہوں اس بات کی کہ سسرال से मैं के रोज रोज कई कई घंटों के लिए और सारा सारा दिन के लिए जाया जाए और ये लगे कि ससुराल जो है वो घर नहीं है बल्कि मैं का ही जो है वो ही घर है, लेकिन जाने के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं का जाना औरत की जिंदगी का एक बड़ा मसला बन जाए और हर दफा जो है वो उसके लिए रोड़े अटकाए जाए और जब भी जाए तो उससे पहले कोई ना कोई झगड़ा। ये जुल्म है, ज्यादती है। सबसे ज्यादा औरत के ऊपर जुल्म और ज्यादती उसकी रूहानी और जज्बाती अनासिर को कमजोर करना, यानी किसी को जज्बाती तौर पर ठेस पहुंचाना, उसको रूहानी तौर पर, उसको जहनी तौर पर अजियत देना सबसे ज्यादा बड़ी अजियत। किसी का अगर आपको फेवर करना है, किसी की हिमायत करनी है, वो रिश्ते जो खवातीन के रिश्ते बहुत अहमियत का हामिल है। ये मसला कि हम अपनी जिंदगी में जो खवातीन के रिश्ते उनको मजबूत करें, औरतें औरतों की हामी हो, मददगार हो, औरतें औरत की सपोर्टर हो, चाहे वो आपका ससुराली रिश्ता है या आपका मैके का रिश्ता। इसमें अगर हम कामयाब हो गए तो हमारी नस्लें बेहतरीन नस्लें बन सकती। दुरूद भेजेगा मोहम्मद मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्योंकि जिस तरह से कि मैंने इब्तिदा में कहा कि मोहब्बतों को बढ़ाने में और मोहब्बतों का रिवाज देने में खवातीन का ही किरदार। अगर माएं जो सासें हैं, ये जो औरत सास बन गई है, वो अपनी बहू के जज्बात का ख्याल रखे, उसकी रूहानी कैफियत का, उसके उतूफत का, एहसासात का ख्याल रखे कि इनको अपने वालिदैन से जुदा होने के बाद बहरहाल मिलना है, वालिदैन से मुलाकात करनी है और इस बात को पहले से अपने बेटों को जहन में भी बिठा के रखे। ऐसा नहीं कि अगर बीवी घर में आ गई तो वो तुम्हारी कनीज बन गई है या गुलाम बन गई है और अब इसके बाकी सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए, बल्कि उन्हें वहां भी जाना है। तो जाने पर जो जरूरत के मुताबिक है, फिर मैं कहूंगी जरूरत के मुताबिक जाना जायज है, क्योंकि अक्सर यही होता है कि इंसान जब गुनाह का शिकार होता है वो इफरात और तफरीत की वजह से, जब इंसान एतदाल से हट जाता है तो ज्यादती करता है, या इस तरफ से ज्यादती होती है या उस तरफ से ज्यादती। जुल्म इंसान उसी वक्त करता है जब मोतदिल जिंदगी नहीं गुजार रहा, और जब इंसान मोतदिल जिंदगी गुजारता है, एतदाल में रहता है, तो कहीं पर भी ज्यादती नहीं हो। जो औरत ससुराल गई है उसको भी ये जहन में रखना चाहिए कि मुझे अपने शौहर के साथ ज्यादती नहीं करनी, जुल्म नहीं करना, अपने ससुराल वालों के साथ ज्यादती नहीं करनी, हर एक का हक अदा करना। जो इंसान इस पॉइंट के ऊपर सोच रहा है कि मुझे सबका हक अदा करना है, वो कभी भी गुमराह नहीं हो सकता। और जब नफ्स शामिल हो जाता है, जिस औरत के लिए, जिस लड़की के लिए अपने मैके वाले ज्यादा अजीज होते हैं और ससुराल वाले अजीज नहीं होते, ये नफसानी ख्वाहिश, नफसानी ख्वाहिश है, क्योंकि हमें अपने ज्यादा अच्छे लगते हैं कि हमारे लिए वो ज्यादा अजीज है और जो ससुराल वाले हैं वो अजीज नहीं। ये जुल्म हो जाता है उस मर्द के ऊपर जो दो खवातीन, तीन खवातीन, छह खवातीन के दरमियान जिंदगी गुजार रहा, और ऐसे मर्दों की जान अजाब में आ जाती है जो हर तरफ से मुख्तलिफ बातें सुन रहे होते हैं। बीवी कुछ कहती है और माँ कुछ कह रही होती है, बहनें कुछ कह रही होती हैं। तो ऐसा मुआशरा किस तरह से तरक्की कर सकता है जहां पर इंसान इंतशार और इफ्तराक और मुसलसल झगड़ों और परेशानियों का शिकार। इसलिए अगर तकवा उमूमी राइज हो जाए, तकवा पूरे मुआशरे के अंदर सरायत कर जाए, हर शख्स एक दूसरे की फिक्र में हो, हर शख्स अपने फरीजे की ज्यादा फिक्र कर रहा हो कि हमें जो फर्ज अदा करना है हम वो पूरा करें, मेरे लिए मेरी जात से ज्यादा दूसरे लोग अहम हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी के एहसासात मजरूह ना हो, हम दूसरों के एहसासात का ख्याल करें, सास अपनी बहू के एहसासात का ख्याल करे, शौहर अपनी बीवी के एहसासात का ख्याल करे, तो फिर मुआशरे में सुकून हो, अमन और आफियत। और इसी तरह से अगर ये एहसासात का ख्याल कर रहे हैं तो बीवी को भी चाहिए कि वो अपने शौहर को, अपनी सास का ख्याल रखे। کہ ان کے احسان کے بدلے میں احسان کا رویہ اختیار کرے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. پروردگار عالم نے کہا کہ احسان اور نیکی کے بدلے میں نیکی کے سوا کچھ اور نہیں ہے. جو نیک انسان کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہے, اگر آپ کو کوئی کچھ دے رہا ہے, کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے, کوئی محبت سے پیش آ رہا ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر انسان اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے نہ چلے تو انتہائی ناقدرہ ناشکرہ انسان. بلکہ اسلام نے, قرآن نے یہ بھی کہا کہ اگر برے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے چلو, برائی کے مقابلے میں بھی اچھائی سے جواب دو. مولا کائنات نے کہا اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر, اگر کوئی برا کرتا ہے آپ کو درگزر کرو, اس کی خطاؤں کو معاف کر دو. ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کرنا, کسی کے حق کو نہ دینا سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ان اللہ لا یحب الظالم. پروردگار عالم ظالمین کو, ستمگاروں کو, ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے ہیں پسند نہیں کرتا. زیادتی نہ کرنا یعنی عدل کرنا, انصاف کرنا, جس کا جو حق ہے اس کو وہ دینا. اگر کسی کا حق ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آئے, اس کے لیے اپنے دروازوں کو کھول دینا چاہیے. اگر کسی کا حق ہے وہ آپ کے گھر میں آ کر ٹھہرے, جیسے نزدیکی رشتے دار ہیں, ان کے لیے اپنے دروازوں کو کھول دینا چاہیے, ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے. اگر کسی کا حق ہے کہ وہ بیمار ہوا ہے ہم اسے جا کر دیکھیں, تو ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ اس کی تیمارداری کریں. رشتے دار یا دوست, رشتے دار بھی اور دوست بھی, اگر مشکل میں ہو, کسی پریشانی میں ہو, ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے جا کر دیکھیں, ان کی پریشانی کو دور کریں. طاقت رکھتے ہیں, اللہ نے مال دیا ہے, اللہ نے جس میں صحت دی ہے, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی پریشانیوں میں شریک ہوں. تو دو طرفہ یعنی یہ سارے رشتے محبتوں کے, خیال کے, احساسات کے, جذبات کے خواتین چلا رہی ہوتی ہیں. ان میں خواتین کو بھرپور طریقے سے شرکت کرنی چاہیے, چاہے وہ سسرالی رشتے ہوں یا میکے کے رشتے ہوں. آپ اگر اپنی بھابھی کو اہمیت دیں گی, آپ بھابھی بھی آپ کو اہمیت دیں گی. آپ نے اگر اپنی نند کو اہمیت دی, آپ کی نند بھی آپ کو اہمیت دے گی. ایک دوسرے کو اہم سمجھنا, ایک دوسرے کو محبت سے برتاؤ کرنا, ایک دوسرے کے لیے دل کھلا ہونا بہت ضروری ہے. جس میں سب سے اہم بات یہ کہ کینہ اور کدورت اور نفرت دل میں نہیں. اگر آپ نے دل میں نفرتیں اور کینے اور کدورتیں رکھے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. پچھلی باتوں کو بھلا کر, پچھلے واقعات کو ختم کر کے پھر اگلا قدم رکھ, کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کے لیے, کسی کے ساتھ بھی اچھی زندگی گزارنے کے لیے. جیسا کہ خواتین کے لیے بہت زیادہ روایتیں آئیں, کیونکہ یہ عورتیں ہی ہیں بہترین اللہ کی نعمت. اس کے لیے مردوں سے خطاب کر کے کہا گیا کہ اس نعمت کی قدردانی کرو. اگر کسی مرد کے گھر میں کوئی نیک عورت ہے, میں تو اکثر یہ بھی کہتی ہوں لوگوں سے, اگر آپ کی ساس نیک ہے تو بہت بڑی نعمت. اچھی ساس جو بزرگ ہے گھر, جو گھر کا بزرگ ہے, وہ ایک قوم کی مانند جیسے نبی ہوتا ہے. ایک خاندان کا بزرگ, ساس یا سسر, بہت بڑی نعمت. ان کی قدردانی کرنا, جیسے کہ والدین کی قدردانی کے لیے بہت زیادہ کہا گیا, اور خصوصاً اگر کوئی عورت جس کے شوہر کے ماں باپ, جس میں عورت نے انتہائی اہم کردار کرنا ہے, کہ اگر عورت معاون ہے, مددگار ہے اپنے شوہر کے لیے, تبھی اس کا شوہر اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر سکتا ہے. لیکن اگر عورت معاون اور مددگار نہ ہو اپنے شوہر کی, تو اس کا شوہر اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا. کیونکہ عورتوں کو پروردگار عالم نے ایک برج کے طور پر, میں نہیں کہہ رہی کہ یہی حیثیت ہے, بہرحال بہت اہم حیثیت, کوآرڈینیٹر ہوتا ہے کسی بھی نظام کا, اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. جو مینیجر ہوتا ہے کسی بھی نظام کا, اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو وزیر بنایا ہے گھرانے کا, بہت زیادہ اہمیت ہے خواتین کی. ہر طرح سے اگر معاشرے میں اچھائی آتی ہے, معاشرے میں, حتیٰ کسی گھرانے میں معاشی لحاظ سے بہبود و فلاح ہے, اس کا سہرا بھی عورتوں کے اوپر, کہ جنہوں نے بچت کر کے اچھے طریقے سے زندگی گزار کے, سلیقے سے زندگی گزار کے اپنی معاش کو بڑھایا اور ترقی کی معاشی اعتبار سے, معاشرتی لحاظ سے. اگر آپ کے تعلقات اچھے ہیں گھرانے میں, خاندان میں, رشتہ داروں کے درمیان, محلے میں, اس میں بھی خواتین کا ہی کردار ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کردار کو بہتر سے بہتر سمجھنے کی توفیق دے. عبادات کے ساتھ اپنے گھرانے کو انسان بہترین بنائے. خواتین جن کو اللہ نے کہیں روکا نہیں ہے, میں ابتدا یہاں سے کر, اللہ نے کہیں پر نہیں روکا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی اولویت, اور وہ گھر, جو گھر ہے ہمارا وہ سب سے زیادہ اولویت رکھتا ہے. اسماء بنت یزید انصاری رسول اللہ کے پاس آئیں, اور وہ دور تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا, نزول قرآن کے بعد. انہوں نے آ کر یہ کہا, یا رسول اللہ, اللہ نے مردوں کو پورے مشرق اور مغرب کی خواتین اس بات پر راضی ہوں گی جو میں کہہ رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ مردوں کو عورتوں پر ترجیح دیے, اور کہا کہ یا رسول اللہ مردوں کے لیے نماز جماعت بھی ہے, نماز جمعہ بھی ہے, مردوں کے لیے جہاد جیسی عظیم فضیلت, مرد شہید ہو جائے پروردگار عالم کو اتنا بڑا درجہ دے, اور ہم عورتوں کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہے. بے شک خداوند متعال نے کچھ چیزیں خواتین کے گردن سے ساقط کر, سنجھاق کو ساقط کر دیا اللہ نے, قضاوت کو ساقط کر دیا, باہر کے معاملات میں خواتین کی ذمہ داریاں کم رکھی, لیکن یہ بھی تو دیکھیں اس کے مقابلے میں جو اندر کی ذمہ داریاں بڑھائی ہیں وہ کتنی عظیم ذمہ داری ہیں, اس پر انسان کو شکر بجا لانا چاہیے. نبی اکرم نے کہا کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو عورت خلق کیا ہے. بہت اہم نقطہ ہے, میں سمجھتی ہوں بہت بنیادی بات, کہ اگر کوئی عورت اس بات کو اپنے ذہن میں دہراتی ہے, کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش کہ ہم مرد ہوتے ہم عورت کیوں ہیں, کیونکہ ہم عورت ہیں نعوذ باللہ اس وجہ سے یہ مصیبت ہمارے اوپر ہے, کہ بعض خواتین اس طرح کی باتیں کرتی ہیں, کیونکہ ہم عورت ہیں اس لیے ہم کمزور ہیں, کیونکہ ہم عورت ہیں اس لیے ہم محکوم ہیں, کیونکہ ہم عورت ہیں اس لیے ہم مجبور ہیں, کیونکہ ہم عورت ہیں اس لیے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, کیونکہ ہم عورت ہیں اس لیے یہ مصیبتیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی اس طرح سوچتا ہے, کوئی عورت ایسے سوچتی ہے تو ناشکری کرے, ناشکری ہے یہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے. اور اگر انسان کو شکر گزار بننا ہے تو ہر عورت کو اس بات کے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عورت خلق کیا. ہمارے اگر احساسات ایسے ہیں اپنے بارے میں, اپنی حیثیت کے بارے میں, اپنے بارے میں یہ احساسات ہیں تو ہم شکر گزار. اس عورت نے بھی یہی کہا, اسماء بنت یزید انصاری نے, یا رسول اللہ مردوں کو زیادہ اسلام نے فضیلت دی ہے. نبی اکرم نے کہا خواتین کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں عورت خلق کیا, اور میری جانب سے جا کر ساری عورتوں کو یہ بتا دو. کتنی چھوٹی سی بات رسول اللہ نے کہی, سب عورتوں سے میری طرف سے کہہ دو کہ وہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھ کر, اگر ہم گھر میں بیٹھ کر جو کام رسول اللہ بتا رہے ہیں وہی ڈھنگ سے کر لیں, کہ گھروں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کے ساتھ نیک سلوک کریں, ان کو خوش رکھیں, شوہر کے لیے اذیت اور آزار کا سبب نہ بنے. اب شوہر کے لیے اذیت اور آزار کا سبب عورتیں بہت بنتی ہیں. جو عورتیں ایمان میں کامل نہیں ہیں, جو عورتیں عمل میں کامل نہیں ہے, وہ شوہر کے لیے اذیت و آزار کا سبب بن, ہر روز ان کا ایک کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو. شوہر کے والدین, شوہر کی بہنیں, شوہر کے بھائی, سسرالی رشتہ داریاں, سسرالی مہمان, یہ سب ان کو اگر گراں گزرتے ہیں اور یہ کام کرنا ان کو اچھا نہیں لگتا, اور ان کی آنکھ کے کانٹے ہیں ان کے سسرالی اور دوسرے وہ افراد جن کا تعلق شوہر سے ہے, تو یہ روزانہ کی اذیتیں. رسول اللہ نے کہا کہ عورت اگر اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے تو وہ تمام وہ کام جس میں مرد شریک ہو رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں مرد شہادت پا رہے ہیں, مرد نماز جمعہ و جماعت میں جاتے ہیں, باہر کے کام انجام دے رہے ہیں, دین کے لیے بہت کام کر رہے ہیں, ان سب کا ثواب اس کو ملے گا, سب کا ثواب. اگر کسی ماں نے اچھی تربیت کر کے ایک شہید دے دیا, ماں نے تربیت کی تھی, شہید ہو گیا, جہاد پر گیا, اللہ جلد ظہور نزدیک کرے امام کا, ہم دیکھیں امام کے ساتھ جو جائیں گے جنگ لڑنے کے لیے شہید ہو گئے, پروردگار عالم ماؤں کو بھی وہ ثواب دے گا, عورتوں کو بھی وہ ثواب دے گا, بیویوں کو بھی وہ ثواب دے گا, کیونکہ اس کار خیر میں وہ شریک رہیں. جو شریک رہیں یہ زینبی کردار, جہاں جہاں آپ نے شرکت کی, معاونت کی, کسی مرد کو آگے بڑھایا, ثواب آپ کو ملے گا. سکون پہنچانا, خوش رکھنا, یہ خواتین کا کام, پورے گھرانے کو, صرف شوہر کوئی نہیں. اب ظاہر ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد کی خوشی چند لوگوں کی خوشی اس کے ساتھ چل رہی ہو. مثال کے طور پر شوہر خوش ہوتا ہے اپنی بہن کے آنے سے, اب آپ کو بھی اس کی بہن کے آنے پر اتنا ہی خوش ہونا چاہیے. شوہر خوش ہوتا ہے, یہ عورت کا کمال ہے کہ وہ دیکھے اس کا شوہر کس کس چیز سے خوش ہوتا ہے. اگر آپ نے وہی کھانا جو اسے پسند ہے بنا کر رکھ دیا, اس کو پسند آ گیا, یہ آپ کی عبادت. اب اس کی بہن کے ساتھ, اس کے بھائی کے ساتھ, اس کے دوست کے ساتھ, ان کے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, معاونت اور مددگاری, ان تمام اچھے کاموں میں آپ کو بھی ثواب ملے. اور بدبخت ہو جاتی ہیں وہ خواتین جو اپنا اہم کام ہی نہیں سمجھتی. یعنی ہم نے اگر نمازیں پڑھ لی, ہم نے عبادات کر لی, حج اور عمرے کر لیے, اور نہیں معلوم کیا کیا کر لیا, لیکن اصلی کام چھوڑ دیا, جو اولویت تھی جس کام کی اس کو اہمیت نہیں دی. شوہر سے طلاق لے لی, شوہر کو ناراض کر دیا, شوہر کو مسلسل اذیتیں دیں, اور بہت دنیا فتح کر کے بڑے بڑے کام کر کے ہم بیٹھ گئے, کچھ بھی نہیں کیا. اور فرض کریں کوئی ایک عورت ایسی ہے جو یہ کام بہت اچھا کر لیتی ہے, باہر کے کام نہیں کر پائی, بہت بڑا کوئی مرتبہ حاصل نہیں کر پائی, دنیا اسے نہیں پہچانی, پروردگار عالم کے نزدیک مقرب, پروردگار عالم کے نزدیک محبوب, وہ عورت جو پروردگار عالم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے. ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اصلی کام کیا کرنا, اصلی کام میں ممانعت نہیں. بہت زیادہ پھر میں یہ کہوں گی کہ خواتین کو اپنے حقوق بھی جاننے چاہیے, عورتوں کو اپنے حقوق بھی معلوم ہونے چاہیے کہ ہمارے کیا حقوق. مثلا نکاح نہ جانا, جانے کی اجازت نہ دینا, یہ عورت کے اوپر ظلم. خدا نے دو چیزوں میں اجازت رکھی ہے شوہر کی, ایک گھر سے باہر جانے کا معاملہ, گھر سے باہر جانے کا معاملہ جس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے, عورت کو بغیر اجازت کے نہیں جا سکتی, لیکن اس معاملے میں ظلم نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی انسان اپنی کسی بھی اختیار سے غلط فائدہ اٹھائے اس کو ظلم کہتے ہیں, ناجائز فائدہ اٹھانا زیادتی. اگر کوئی شوہر ناجائز فائدہ اٹھائے, اچھا مجھے اجازت ہے اس بات کی کہ میں روک سکتا ہوں, اب میں کہ نہیں جانے دوں, کہ میرے پاس بعض ایسے فون آتے ہیں خواتین کے, اس نے بھائی ہمیں میں کہ نہیں جانے دیتے, کئی کئی مہینے گزر جاتے, سال میں دو دفعہ ماں باپ کی شکل دیکھ, کتنا بڑا ظلم, زیادتی ہے عورت کے ساتھ. تو ایسے معاملے میں خواتین کو اللہ تعالیٰ نے مختار رکھا ہے, اللہ نے ارادہ دیا ہے, مقابلہ کرنے کی صلاحیت دی, وہاں کر سکتی ہے مقابلہ, وہاں اجازت لینی چاہیے, اپنے حق کا دفاع کرنا چاہیے. کہ اگر سال میں دو دفعہ ماں باپ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں, کوئی عورت اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی ہے تو گھٹ گھٹ کے یہ لڑکی یہ عورت مر جائے گی, یہاں پر احتجاج کرنا آواز اٹھانا فرض ہے. اور اگر کوئی ساتھ دینے والا ہو, آپ کا دوست ہے, آپ کے والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, یہ لوگ جو اطراف میں ہوتے ہیں, ان کا فرض ہوتا ہے کہ حق کا ساتھ دے. مولا کائنات کی وصیت ہے, حق کا ساتھ دینا بہت اہمیت کا کام ہے. وصیت ہے, وصیت کیا ہوتی ہے, وصیت کی اہمیت یہ, اگر ماں باپ نے وصیت کر دی کسی بھی کام کی, ہمارا فرض ہو جائے گا وہ کام انجام دے. کسی کے ماں باپ نے یہ کہا کہ میری وصیت ہے مجھے فلاں قبرستان میں دفن کرو, وصیت کا مطلب یہ کہ ہم وہیں پر دفن کریں گے. اگر ہم نے اس قبرستان میں جس میں والدین نے کہا تھا دفن نہیں کیا, گناہ کیا ہے, بہت بڑا گناہ کیا کہ ماں باپ کی وصیت کو نہیں سمجھا. ہر جملہ وصیت کا اہمیت کا کام, جو جو کہہ دیا اس کا احترام, وصیت کی اتنی اہمیت اگر والدین بھی کریں, اور اگر مولا کائنات وصیت کرے تو اس وصیت کی کتنی اہمیت ہے. علی بن ابی طالب نے وصیت کی ہے قیامت تک کے آنے والے شیعوں کے لیے, امام کے چاہنے والوں کے لیے وصیت ہے, اکونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, ظالم کے لیے دشمن بن جاؤ, مظلوم کی معاونت کرو. بڑے بڑے ظلم تو ہم ابھی نہیں دیکھ رہے, چھوٹے چھوٹے مظالم کو جو گھروں میں ہو رہے ہیں ان کو تو نمٹائیں. ہم خواتین جو گھروں میں مظالم چھوٹے چھوٹے ظلم ہوتے ہیں, ستم ہوتے ہیں, ان کی تو حمایت کریں. آپ کی دیورانی, آپ کی جٹھانی, آپ کی نند, آپ کی بھابھی, کوئی بھی اگر ظلم کا شکار ہو رہی ہے, ہم آگے بڑھ کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, اسی کی حمایت کرتے ہیں. یہ ہمارا فرض واجب ہے ہم پر کہ ہم وہاں پر قدم اٹھائیں. خواتین ایک دوسرے کے حقوق کی حمایت کرنے والی ہونی چاہیے, مددگار ہونی چاہیے. اگر ہم نے اپنے یہ رشتے صحیح کر لیے, اپنے آپس میں تعلقات کو اچھا کر لیا, گھرانہ ایسا ہو جس میں مرد پرسکون ہو کہ میری بیوی اور میری ماں سکون سے رہتی ہیں, میری بھابھی اور میری دوسری والی بھابھی دیورانی یا جٹھانی اچھے طریقے سے رہتی, نند بھابھی صحیح طریقے سے رہتی, ایسے مرد ترقی کر سکتے. رزق کی تنگی, رزق میں کمی, رزق کی پریشانیاں, کتنی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے گھریلو جھگڑے اور ناامنی. گھر کے اندر یہ تمام جھگڑے ایجاد کروانے والا شیطان, شیطان کا کام ہے بہکانا انسان کو, انسانوں کو آپس میں لڑوانا, انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا. پہلا کام ہم شیطان کی مخالفت میں کر سکتے ہیں, یا اپنے نفس کے اوپر اتنا قابو پائیں اتنی اپنے نفس کی اصلاح کریں کہ جب بھی شیطان ہمیں کسی مومن مومنہ اپنے رشتہ دار کے خلاف بہکا رہا ہو قابو پائے. اور یہ دیکھیں ہمیں کرنا کیا چاہیے, ہمارا فرض کیا, کسی کے دل میں برائی آئے کسی بھی رشتہ دار کے حوالے سے, نن کے حوالے سے, بھابھی کے حوالے سے, ساس کے حوالے سے, ماں کے حوالے سے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. اس برائی کے اوپر قابو پا لیں. آپ کو شیطان نے وسوسہ ڈالا گیا, بھابھی نے فلاں وقت پہ اچھے طریقے سے میرے ساتھ برتاؤ نہیں کیا, اس موقع پر میرے ساتھ ہنس کر بات نہیں کی, مجھے اگنور کیا, بھلا دیں, درگزر کریں. آج الحمدللہ اتنی اچھی دعا درگزر کی پڑھی گئی یہاں پر. درگزر کرنا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو دل میں کبھی بھی بٹھا کے نہیں رکھیں. بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے ایک وقت آتا ہے بہت بڑی بن جاتی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں نہ رکھ, اگنور کر دینا آپ کو, درگزر کرنا. بڑی بڑی باتوں کو اہل بیت درگزر کر دیتے, کہ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے انہوں نے اس کو معاف کر دی. امام حسن کو شامی نے گالیاں دی, امام حسن نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ سخاوت دکھائیں گے, تمہیں لباس چاہیے لباس دیں گے, تمہیں کچھ اور چاہیے وہ بھی دیں گے, تمہیں سواری بھی دیں گے, رہائش بھی دیں گے. یہ اہل بیت کی سیرت. معاف کرنے سے خداوند متعال ہمارے گناہوں کو معاف کرے. کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم نے کسی ایک مومن کو معاف کر دیا, خداوند متعال ہمیں معاف کر دے. ہمیں خدا کی بخشش چاہیے تو معافی کر دینے سے, معاف کرنے سے, اور دل میں بغض نہ رکھیں شرط میں. معاف کے بعد بھی ہمارے قلب میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. دل اگر صاف ہے تو ہم معنوی ترقی کر سکتے. دل صاف نہیں ہے اس کا مطلب معافی کے بعد بھی کینہ دل میں ہے. کینہ بہت بڑی بیماری. کینہ رکھنا مومنین کے لیے, دل میں کوئی بات رکھنا جس سے ہم خدا سے نزدیک نہیں ہو سکتے, اللہ تعالی ہمیں ایسا گھرانہ, ایسا خاندان, ایسا معاشرہ, ایسا معاشرہ کہ جس میں ہر گھرانہ بہترین گھرانہ, اہل بیت عصمت و طہارت کی طرح کے گھرانے ہو, ترقی دیں گے پروردگار عالم انہی لوگوں کو, خداوند متعال ترقی دے گا جو ایسے گھرانے بناتے ہیں. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ
وسلم, محمد و آل محمد اجل فرجہم.
بہترین عورتوں کی مثال قرآن کریم نے دی. انشاءاللہ کل آخری مجلس ہے, اس میں بھی کچھ اسی حوالے سے اور کچھ اور گفتگو ہوگی. یعنی ایک حدیث بہت خوبصورت ہے اور یقیناً کئی دفعہ آپ لوگ سن چکے ہیں اس حدیث کو. رسول اللہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ نبی اکرم قدس حالت میں آپ کو حضرت علی نے اور جناب سیدہ نے ایک دن دیکھا کہ نبی اکرم بہت گریہ کر رہے ہیں. معراج کے بعد کا یہ واقعہ ہے. حضرت علی نے اور جناب سیدہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سبب؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ میں نے ایک چیز دیکھی معراج کے موقع پر جو مجھے یاد آتی ہے تو گریہ مجھ پر طاری ہو جاتی. میں نے اپنی امت کی عورتوں کی حالت کو دیکھا. یہ آخر زمانہ ہے اور اس زمانے بھی خواتین کی حالت بری بتائی گئی ہے. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ان بری عورتوں میں سے ہو. کہ خواتین کے لیے مرتبہ بہت بلند ہے اگر شہوات سے دور ہے, عقل کتابیں ہیں, بہت بلند مرتبہ اور پسترین درجہ ہے. جیسا کہ جہنم میں رسول اللہ نے دیکھا اپنی امت کی عورتوں کا, اگر وہ شہوت کی تابع ہو جائیں, شیطان کے جال میں پھنس جائیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو جہنم کی دیوار سے اپنی زبان کے ذریعے سے لٹکی ہوئی تھی. زبان ان کی جہنم کی دیوار سے چپکی ہوئی تھی اور فرشتے, جہنم کے عذاب کرنے والے فرشتے ان کے دہن کے اندر کھولتا ہوا پانی ڈالنے. جناب سیدہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی عورتیں؟ نبی اکرم نے کہا یہ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ بد زبانی کرتی ہیں, زبان دراز عورتیں, جھوٹ بولنے والی عورتیں, زبان کے گناہ انجام دینے والی ہوں. پھر نبی اکرم نے کہا میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم میں درختوں سے لٹکائی گئی تھی. بالوں کے ذریعے سے جنہیں
ٹانگا گیا تھا. بس تکلیف کا ذرا سا تصور کریں, ایک بال بھی کھتا ہے تو کیا اذیت. رسول اللہ گریا کر جناب سیدہ نے پوچھا کہ یہ کیسی عورتیں؟ رسالت باب نے کہا یہ وہ عورتیں جو اپنے بالوں کو نامحرموں کو دکھاتی ہیں. ہم حجاب کر رہے ہیں, حجاب میں دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ مکمل حجاب کرنے کی کوشش کر, ایک بال بھی کہیں نظر نہ آئے, اور اگر دکھانے کی کوشش کی تھوڑے سے بھی بال آگے کے نظر آ جائیں, پیچھے کے نظر آ جائیں, چھوٹی نظر آ جائیں, معاذ اللہ, یا کچھ نہ محرم ایسے جو گھروں میں آتے ہیں, باہر تو بہت اچھا پڑتا ہے اندر جو ہے وہ کچھ کمی آ جاتی ہے, جو بھی نامحرم کو بال دکھائے گا, اپنے اعضا کو دکھائے گا, اس کا یہ برا حال ہو. پھر نبی اکرم نے کہا کہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو نسوانی اس کے ساتھ ٹنگی ہوئی ہیں. جناب سیدہ نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ وہ ہیں جو اپنے شوہروں کے حقوق پورا نہیں کرتی. کچھ عورتوں کو دیکھا جو پیروں کے ذریعے جہنم میں لٹکائی گئی. جناب سیدہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی خوانی؟ نبی اکرم نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی مرضی سے اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور شوہر کی رضایت کو نظر میں نہیں رکھتی, جہاں دل چاہے گا جب دل چاہے گا چلے جائیں گے, شوہر ناراض ہو یا جہاں جیسا بھی اس کے اوپر سلوک ہو نظر میں نہ رکھے, پیروں کے ذریعے سے لٹکائی جائیں. پھر نبی اکرم نے فرمایا کہ کچھ عورتوں کو دیکھا جن کے بدن کے اوپر سانپ لپٹے ہوئے ہیں اور بچھو انہیں ڈس رہے. جناب سیدہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی عورتیں؟ نبی اکرم نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتی, نماز میں سست اور سہل انگار. نماز میں سست اور سہل انگار ہونا, عبادت کا خیال نہ رکھنا باعث بنتا ہے کہ انسان اور بڑے گناہ کرتا. عورت رسول اللہ کے پاس آئی جس نے گناہ نے کبیرہ کیے, بہت پچھتائی ہوئی تھی, رو رہی تھی, یا رسول اللہ اتنے بڑے گناہ انجام دے دیے میں. نبی اکرم نے کہا مجھے یقین ہے تم نماز میں سستی کر, جو نماز میں سستی کرتا ہے وہ اتنے بڑے گناہ انجام دے سکتا, جو نماز میں سستی نہیں کرتا وہ اتنے بڑے گناہ تک نہیں پہنچتا. نماز کے لیے اتنی تاکید پروردگار عالم نے اسی لیے کی ہے کہ ہم بہت سارے جرائم سے بچ سکیں, بہت سارے گناہوں سے. شہوات کو کنٹرول کرنے کے لیے نماز کو واجب قرار دیا, تکبر سے بچنے کے لیے, غرور سے بچنے کے لیے, اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے نماز کو واجب قرار دیا. امین ہے نماز ہمارے لیے. اتنی ساری مصیبتیں رسول اللہ نے دیکھی اور نبی اکرم گریا کر رہے, جیسے رسول اللہ اس وقت گریا کر رہے تھے, ہمارے زمانے کے امام بھی ہمارے اعمال دیکھ کر ایسے ہی گریا کرتے. امام کو سب معلوم ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے ہر ہر گناہ کا امام کو علم. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو پروردگار عالم نے کتنا احسان کیا ہے ہم پر, کرم ہے خدا کا کہ ہمارے امام ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے. کسی کو اگر امام کی دعا مل جائے, امام دعائے مغفرت کر, اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو مولا اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کی نیکیوں میں اضافے کے لیے دعا کرتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں بھی ان لوگوں میں قرار دے جن کے لیے امام دعا کریں, امام ہماری نیکیوں پر ہمارے اجر کے لیے دعا کریں, امام ہماری گناہوں پر ہماری مغفرت کے لیے دعا کریں. اس وقت ہوگا جب ہم بھی اپنے گناہوں کے اوپر پچھتائیں, ندامت کے ساتھ, احساس ندامت کے ساتھ خدا کے حضور میں توبہ کریں. یہ فرش عزا بہترین وقت ہوتا ہے توبہ استغفار کا. ہم یہاں پر آتے ہیں اسی نیت سے کہ یہاں سے ہم خالی ہاتھ نہیں جاتے, یہاں پر آتے ہیں یاد کریں ہم کون سی غلطیاں کر رہے ہیں, کیا کیا ہمارے نام اعمال میں خرابیاں ہیں, تاکہ ہم خدا کے مقرب بن سکیں. اس بات کو یاد کر کے توبہ کریں, امام زمانہ کو نظر میں رکھتے ہوئے, بی بی سیدہ کو, ان کے محضر کو احساس کرتے ہوئے کہ بی بی یہاں پر موجود ہوتی ہے. پروردگار ہمارے گناہ جو نفرتوں, عداوتوں, حسد اور بغض کی شکل میں ہمارے دلوں میں, خدا یہ کینہ اور نفرت ہمارے دلوں سے پاک کر دے. پروردگارہ ہمارے دلوں کو اہل بیت کی معرفت, ان کی محبت کا مکان بنا دے. عزادار اسپرش عزا پر ہم پرسا دینے کے لیے آتے ہیں, اور یہ آنسو جو آپ کی آنکھوں سے بہتے ہیں یہ وہ آنسو ہیں جس کا ہمیں یقین ہے بی بی سیدہ انہیں محفوظ کرتی ہیں, اپنے رومال کی زینت بنا. بی بی ہم آپ کو پرسا دینے آئے ہیں اور دل یہ چاہتا ہے اسپرش عزا پر اس ہستی کا پرسا دیا جائے جس کا علم آج بھی شیعہ بلند رکھتے, وہ باب الحوائج جس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. جو بھی امام حسین کے روزے پر جاتا ہے وہ باب الحوائج ابو الفضل العباس کے روزے پر آ کر پہلے ان کی زیارت کرتا ہے، پھر مولا کے حرم میں جاتا ہے. عزاداروں پرسا دیجئے بی بی ام البنین کو، جنہوں نے اپنے چار بیٹوں قربانی کربلا میں دی. عباس وہ علم بردار جو قمر بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم کا شان. اور جب روزے عاشور سب شہید ہو گئے سوائے حضرت علی اصغر کے، امام کے لشکر میں کوئی نہ بچا. غازی عباس صاحب کتنا بڑا امتحان ہے اس شجی کے لیے، اس بہادر کے لیے جس کو جنگ کرنے کی عادت ہو، جنگ کا شوق ہو اور جہاد کی جگہ ہو، اور مولا یہ کہے عباس تلوار نہ اٹھانا. اب تک دیکھ رہے کہ سب مجاہد جنگ کے لیے گئے، انتظار کر رہے، آ کر کہتے ہیں مولا اب زندہ رہنے کا کوئی مزہ نہیں رہا، نفس تنگ ہو رہا ہے، اب تو جانے کی اجازت دے دیجیے. عزاداروں بس مولا نے کیا کہا، عباس تم میرے لشکر کے علم بردار، بیویوں کی دارت تم سے بنی ہوئی ہے، بچوں کی امیدیں تم سے واپس کر. عباس اگر تم چلے گئے تو ان سب کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی. عزاداروں مولا کو ان بیویوں کا اور بچوں کا کتنا خیال. جناب عباس ایک مرتبہ لشکر کو دیکھتے ہیں، امام نے کہا تھا تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، فرماتے ہیں مولا اب لشکر نہ رہا علم بردار کیسا. عزاداروں پرسا دیجیے اس علم بردار کا جس کو امام نے ذمہ داری دی، عباس پانی بھر کر لاؤ، بچے بہت پیاسے ہیں. عباس نے مشک سکینہ کی بھی حفاظت کی، علم کو بھی سنبھالا، تلوار بھی ہاتھ میں ہے. عزاداروں ادھر بھی سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور بچے کے ہاتھ میں کٹورا ہے. بچوں ماں باپ سبھی پانی بھر کر لائیں گے تو تمہاری پیاس بجھ جائے گی. سکینہ بچہ کرے لیکن آئے افسوس، ماضی عباس واپس نہ آئے. بچ کے سکینہ کا پانی بہ گیا، عباس کی جان چلی گئی اور بی بی ام البنین بہن کھسی ہوئی مدینہ میں نظر آتی. ہائے میرے عباس کے سر پر اس وقت گھڑ سے لگی جب میرے بیٹے کے دونوں بازو کٹ چکے تھے، وہ اپنے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں پکڑ سکتا تھا. عزاداروں غازی عباس نے وصیت کی تھی، مولا بہت سر پان جا پانی خیموں میں بہت جائے، اب بہت شرمندہ ہوں پانی نہ لے جا سکا. مولا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا، میرا جنازہ خیمے میں نہ جائے. بس عزاداروں امام حسین علیہ السلام اس مقام پر جب مولا نے کہا باز میری کمر ٹوٹ گئی، ٹنڈے ہوئے علم کو اور مشک سکینہ کو لے کر آگے بڑھے. علم کو دیکھا بی بی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، بچہ بازی عباس ابو عباس آ رہے اب پانی مل جائے گا. جب نزدیک آ کر دیکھا بابا خالی مشک لے کر آ رہے، بابا ابو عباس نہیں آئے. عزاداروں کس طرح سے باپ نے بیٹی کو جواب دیا ہوگا، بیٹی ابو عباس مقتل میں ہمیشہ کے لیے سو گئے. مجھے یقیناً بچی نے کہا ہوگا بابا ابو کو بلا دیجیے، اب کبھی پانی نہیں مانگوں گی کیونکہ سکینہ کے لیے تو غازی کی اہمیت تھی. عزاداروں پرسا دیجیے اس بہن کو جس نے بھائی کے علم سے لپٹ کر یہ کہا، اے عباس اب یقین آ گیا میرے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی، مجھے در بدر پھرایا جائے گا، مجھے دربار اور بازاروں میں لایا جائے گا، چادر چھنے گی. عزاداروں پرسا دے امام زمانہ کو اس ہستی کا جس پر مولا نے سلام دیا، میرا سلام ہو ابو ابو الفضل العباس پر جنہوں نے اپنے دونوں بازوؤں کو کٹوا کر دین کی حمایت کی. عالم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي.
یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگار ہمارے اس خلیل عبادت کو قبول فرما، خداوندہ ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو اس فرض جزا کے تصدق میں بخش دیں. بار اللہ بحق محمد و آل محمد جو پریشان حال ہیں، جو مضطرب ہیں، جو غمگین ہیں، انہیں سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ ہو. خداوندہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات التما سے دعا کہتے ہیں، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، خدایا تو خیر الرازقین ہے، تیرے خزینے سے کچھ کم نہیں ہوتا. بار الہا بحق محمد و آل محمد خصوصاً جناب خدیجہ الکبریٰ، جناب سیدہ فاطمہ زہرہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، کل مومنین و مومنات کو رزق حلال و عافیت عنایت فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں، خصوصاً جو لوگ التما سے دعا کہتے ہیں، صاحب خانے کے جو مریض ہیں، اور جن مریضوں نے التما سے دعا کہی ہے کینسر کے مریضوں کے لیے، خدایا بحق محمد و آل محمد انہیں جلد از جلد شفائے کامل و عاجلہ نصیب ہو. پروردگار بحق محمد و آل محمد جو جو مومنین و مومنات حج و زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا، مولا شام و ایران کی زیارات سے کل مومنین و مومنات کو فیض یاب فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جو لوگ جا چکے ہیں انہیں بار بار جانے کی توفیق نصیب ہو. خدایا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات اس وقت مختلف گوشوں کنار میں دنیا کے ظلم کا شکار ہوئے ہیں، یمن میں، لبنان میں، فلسطین میں، عراق میں، کربلا میں، پاکستان میں، یوم عاشور، یوم اربعین جو شہید ہوئے، تمام شہدا کو شہدا کربلا کے ساتھ محشور فرما. پروردگار جو ان کے درمیان زخمی ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد خداوندہ ان کے لواحقین کو سب جمیل عنایت فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری جو ذمہ داری ان کے حوالے سے بنتی ہیں، وہ ہمیں سمجھنے کی، اس کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. خدایا ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکے. ہمیں ان کاموں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہوں. پروردگار بحق محمد و آل محمد جب امام تشریف لائیں تو ہمیں ان کی صدا پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. ہر ماں کو اپنے بچوں کی ایسی پرورش کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارے امام کی صدا پر لبیک کہنے والے بچے امام کے سرباز و سپاہی ہوں. خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.